بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برادران اسلام، بزرگان ملت، ماشاءاللہ حافظ صاحب نے قرآن پاک مکمل کیا، اللہ پاک مبارک فرمائے. پہلی مرتبہ حالانکہ سنایا انہوں نے، لیکن الحمدللہ اعتماد، خود اعتمادی بھی کافی، اور بہت اچھے طریقے پر سنایا. نئے بچوں کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی کرنے کی، اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ پختگی لے آتے ہیں اپنے اندر. ان کے والدین کو بھی بہت بہت مبارک ہے کہ اللہ پاک نے یہ دن دکھایا ان کو کہ اپنے ہی بچے سے انہوں نے قرآن پاک تراویح میں سنا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن پاک جو ہے جس سینے میں محفوظ ہوتا ہے، اس سینے کی یہ خاص بات ہوتی ہے. میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ پاک نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، اور روح الامین جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں اور آپ کے قلب مبارک پر لائے ہیں. نزل به الروح الامین علی قلبک، آپ کے قلب پر اس کو اتارا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، جو اس کی مخالفت کریں گے، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور عربی، فصیح عربی زبان کے اندر اللہ پاک نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے. ان آیت مبارکہ کی روشنی میں صوفیہ نے ایک بات فرمائی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ کلام نازل ہوا ہے، تو جس مسلمان کا قلب اور جس مسلمان کا سینہ، بچے کا یا بچی کا، بڑے کا، وہ قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت پیدا کرتا ہے، اس میں یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو قلب محمدی پر اتارا گیا ہے. تو حضور کی امت میں سے جس کا قلب قلب محمدی سے مناسبت پیدا کرے گا، انسیت پیدا کرے گا، موافقت پیدا کرے گا، اس کے قلب کے اندر یہ قرآن پاک اللہ پاک اتاریں گے. اس نظریے سے اگر دیکھا جائے، اس زاویے سے، تو ہمارے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو حافظ ہو رہے ہیں، کس قدر سعادت کی بات ہے، اور ان کے پیرنٹس کے لیے کس قدر سعادت کی بات ہے کہ ان کے گھر میں اللہ پاک نے یہ نعمت عظیمہ عطا فرمائی ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی سعادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت ہے. کامیابی انسانوں کی دونوں جہاں کی حضور سے مناسبت پر موقوف ہے، اور یہ مناسبت کی علامت ہے. اب اس مناسبت کی بے شمار شکلیں ہیں، اس مناسبت کی قسمیں ہیں، اس مناسبت کی نوعیتیں ہیں. ایک ہے الفاظ قرآن کے ساتھ میں مناسبت رکھنا، اور ایک ہے معانی قرآن کے ساتھ میں مناسبت رکھنا، مفاہیم قرآن کے ساتھ مناسبت رکھنا، تفسیر قرآن کے ساتھ مناسبت رکھنا، یوں کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ سیرت نبوی کے ساتھ میں مناسبت رکھنا. اس لیے کہ سیرت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. قرآن الفاظ کی شکل میں قرآن میں ہے، اور قرآن عمل کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہے. قرآن پاک کا جو وجود خارجی ہوتا ہے، بیرونی وجود جو ہوتا ہے، وہ انسانی عمل میں پایا جاتا ہے. اس کے پائے جانے کی جو جگہ ہے، وہ کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کو دیکھ سکیں کہ یہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے دیکھنے کی ایک ہی صورت یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو غرض ہے، قرآن پاک کا جو مدلول ہے، قرآن پاک کا جو مطلوب ہے، وہ انسانی عمل میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی کو قرآن کا وجود خارجی کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں وہ تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. تب حضور قرآن پاک کی معنویات کے ساتھ، قرآن پاک کی روحانیت کے ساتھ، قرآن پاک کے حقیقی انوارات کے ساتھ میں جو مجسم شکل ہونا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو اس لیے جیسے مناسبت ہمارے بچوں کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے الفاظ سے عطا فرمائی ہے، اللہ کرے کہ قرآن پاک کے معنی کے ساتھ میں بھی ہو جائے. اور ہم بڑوں کو بھی، جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ہم چاہنے والے ملنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے الفاظ کی مناسبت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے معانی کی مناسبت نصیب فرما دے، یعنی قرآنی زندگی سے مناسبت ہو جائے. اور قرآنی زندگی سے مناسبت جب ہوتی ہے جب قرآن اپنے متعلقہ جگہ پر ہو. قرآن اپنے متعلقہ جگہ پر کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی وہ باتیں جو آنکھوں سے متعلق ہیں وہ آنکھوں میں ہوں، قرآن پاک کی وہ باتیں جو کان سے متعلق ہیں وہ کان میں ہوں، قرآن پاک کی وہ باتیں جو مالیات سے متعلق ہیں وہ مالیات میں ہوں، قرآن پاک کی جو باتیں حقوق سے متعلق ہیں، ماں باپ کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، میاں کے، بیوی کے، بچوں کے، پڑوسیوں کے، وہ ان کی جگہ پر ہوں. اور قرآن پاک کی معاشرت اور قرآن پاک کی ثقافت اور تہذیب سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آدمی کی ثقافت اور تہذیب میں اور معاشرت میں نمایاں ہوں. تو قرآن اگر اپنی، ہمارے ساتھ جو اس وقت ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک سب کا سب زبان پر ہے. زبان سے متعلق تو زبان پر ہے ہی، آنکھوں سے متعلق بھی زبان پر ہی ہے، کان سے متعلق بھی زبان پر ہی ہے، ہاتھوں پیروں سے متعلق بھی زبان پر ہی ہے، دل سے متعلق بھی زبان پر ہی ہے، مالیہ سے متعلق بھی زبان پر ہی ہے، دوستی اور دشمنی سے متعلق بھی زبان پر ہی ہے، خوشی اور غم سے متعلق بھی زبان پر ہی ہے. اس سے قرآن پاک کی طاقت کا ظہور نہیں ہوتا. قرآن پاک کو اللہ نے انتہائی طاقتور بنایا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام کے درمیان تھا، جس نے ان کو اوج ثریا پر پہنچا دیا، جس نے ان کو صدیوں کی ذلت سے نکال کر عزتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا، دنیاوی فتوحات ان کے قدموں میں ڈال دی، دنیاوی سعادت بھی اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دی، اور اخروی کامیابی اور سعادت بھی ان کو نصیب فرما دی. یہ وہی قرآن پاک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کی طاقت میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کے انوارات میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کی روحانیت میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ وہی کلام پاک ہے، اللہ کا کلام ہے یہ. جیسے اللہ پاک کی ذات ویسے اللہ پاک کی صفات، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ پاک کی صفت ہے یہ. اس وجہ سے اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ باتیں ظاہر ہونے کے لیے، اس کی طاقت سامنے آنے کے لیے اس کا وجود حسی چاہیے، اس کی مجسم شکل چاہیے. اسی کو حق کہتے ہیں جب آدمی کی زندگی میں آتا ہے. قرآن پاک میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق. ہم حق کو لے کر باطل کو مارتے ہیں تو باطل کا دماغ نکال دیتے ہیں. تو حق کو لے کر باطل کو مارنا، تو حق کا کوئی باہری وجود چاہیے، ظاہری وہ یعنی عمل چاہیے حق کا. قرآن پاک اپنی عملی شکل کے اندر ہوگا تو باطل کے ساتھ میں ٹکرا جائے گا، اور باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے، نہ فکر کے اعتبار سے ٹھہر سکتا ہے اور نہ اس فکر کے نتیجے کے اعتبار سے ٹھہر سکتا ہے. دماغ نکال دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر افکار اور نظریہ سارے دماغ سے ریلیٹڈ ہوا کرتے ہیں. فیدمغه، جب ہم حق کو لے کر باطل کو ماریں گے تو وہ باطل کا دماغ نکال دے گا، یعنی باطل نظریات اور باطل افکار جس کے ذریعے سے باطل ثقافت وجود میں آئی ہو، باطل عقائد وجود میں آئے ہوں، باطل زندگی وجود میں آئی ہو، باطل حیات وجود میں آئی ہو، وہ ساری کے ساری ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ پاک یہ فرمائیں گے اور کرتے ہیں. ہر زمانے میں انہوں نے کیا، ہر زمانے میں کریں گے، مگر جو شرط ہے اس کی وہ شرط ظاہر ہو جانا ہے. اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو حالات ہیں وہ حالات اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس حکومتیں نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس اقتصادیات نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس پالیٹکس نہیں ہے، بس صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے. مسلمانوں نے قرآن سے اپنے آپ کو دور کر کے دنیاوی سعادتوں سے بھی اپنے کو محروم کیا ہوا ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ان کے پاس دین ہوگا تو دنیا بھی ہوگی. غیر مسلم کے ساتھ جو اللہ پاک کا جو نظام ہے وہ الگ ہے، مسلمان کے ساتھ جو اللہ پاک کا نظام ہے وہ الگ ہے. مسلمان کی دنیا بھی اللہ پاک نے اجتماعی طور پر اس کے دین کے ساتھ میں جوڑی ہوئی ہے. دین ہوگا مسلمانوں میں، ان کی دنیا بھی سنبھلی ہوئی ہوگی، پوری دنیا میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، کوئی فلسطین کی بات اور جناب والا کوئی ملک شام اور عراق کی بات یا پاکستان کی بات یا جناب والا شمالی وزیرستان کی بات، کوئی کسی بھی جگہ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی حالت میں ہیں، ایک ہی نتیجے میں ہیں، اور وہ ہے دین سے دوری، قرآن پاک سے دوری. قرآن سے دوری نے ان کو محروم کیا ہوا ہے اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے. قرآن سے دوری نے ان پر دشمنوں کو مسلط کیا ہوا ہے، قرآن کی دوری نے ان کو دشمنوں کے مقابلے سے عاجز بنایا ہوا ہے. کچھ نہیں کر سکتے، مٹھی بھر دشمنوں کا مقابلہ سارے مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ادھر سے ادھر سے چندہ کر کے دو چار پٹاخے پھوڑنے کی عادت ہے، پھر اس کے بعد جوتے کھاتے بیٹھتے ہیں پیٹ بھر، پھر چلاتے ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا میں مسلمان اپنی اپنی جگہ پر الگ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر الگ الگ چلاتے رہتے ہیں. بھائی اب تمہارے پاس حوصلہ ہی نہیں تھا تو آپ نے پنگا لیا کیوں؟ پنگا لینے کے ان کے پاس کوئی سیاست ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حکمت عمل ہی نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ بھائی اس کنڈیشن میں ایسے پنگا نہیں لیا کرتے. یا پھر خاموش رہو، صبر سے کام لو، برداشت کرو، چلاتے کیوں ہیں پھر بعد میں؟ اور اس سے پہلے ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے چلانے کی نوبت آتی ہے؟ جب آدمی مغلوب ہوتا ہے، محکوم ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے، اس پر کوئی مسلط ہوتا ہے، اس کی حکمت عملی اصل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو بنائے، وہ خود کو طاقتور کرے، وہ مقابلے کے قابل بنائے اپنے آپ کو، پھر مقابلہ کرے. قابل تو بنائے نہیں، مقابلہ کرے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. اور پوری اس کے علاوہ دوسری دنیا کے اندر بھی جہاں پر بھی جو کچھ ہوتا ہے، اس کا علاج اصل یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ قرآنی زندگی کی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو قرآنی زندگی پر لایا جائے. مسلمانوں کی سیاست اصل یہ ہے کہ ان کو دین پر لایا جائے، ان کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے، مذہب کی طرف متوجہ کیا جائے، حرام سے بچنے کی تلقین کی جائے، منکرات سے ان کو روکا جائے، گناہوں سے ان کو بچایا جائے. جتنے زیادہ مسلمان گناہ سے بچیں گے اتنے زیادہ اللہ کی رحمت میں آئیں گے، اور جتنے زیادہ گناہوں کے عادی ہوں گے اتنے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. یہ قاعدہ ہے. اب اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ موٹی چیز نماز وہ ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے. 10% مسلمان مشکل سے نماز پڑھتا ہے، 90% ہی آدمی مسلمان نہیں پڑھتے. تو اب قرآن پاک کی زندگی سے تو دور ہو گئے لوگ، جب قرآن کی زندگی سے دور ہو گئے تو مدد سے بھی دور ہو گئے. اس لیے جیسے قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت کرنی ہے، جیسے قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنا ہے، جیسے قرآن پاک کا حفظ کرنا ہے، ایسے ہی قرآن پاک کا عالم بننا ہے. جو حافظ ہے اس کا عالم بننا ضروری ہے، جو حافظ بن رہا ہے اس کا عالم بننا ضروری ہے. ادھورا رہنا بالکل غلط ہے. حافظ کو کچھ نہیں پتا قرآن پاک میں کیا ہے، کچھ نہیں پتا حدیثوں میں کیا ہے. جیسے چھوٹے چھوٹے سورتوں کے جو حافظ ہیں القاریہ کے والعادیات کے، ان سے پوچھو بھائی اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کو نہیں معلوم، تو بقیہ قرآن کا اس کو نہیں معلوم. عالم جب تک نہیں بنیں گے، جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ دین میں ہے کیا، قرآن پاک میں ہے کیا. عالم ہونے کی، حافظ ہونے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی حفاظت اور ہمارا دین جو ہمیں جو سکھاتا ہے وہ ہے کیا، اور اللہ پاک ہم سے چاہتے کیا ہیں، کرنا کیا ہے، یہ تو عالم بننے پر ہے. اس لیے میں ہمارے حافظ صاحب سے بھی جنہوں نے تراویح سنائی ہے، اور دوسرے بچوں سے بھی جو یہاں پر حافظ ہیں، اور جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ان کو عالم بنے بغیر نہ چھوڑے. سب سے بڑی غلطی ہوگی تمہاری اگر تو نے ان کو عالم بنائے بغیر چھوڑ دیا، صرف حافظ بنا کے اگر رکھ دیا، وہ کسی کام کا نہیں رہتا دین کے اعتبار سے. وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، دوسرے کی کیا کرے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے علوم کی اشاعت ہو، ترویج ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ اس کی تبلیغ ہونا ضروری ہے، تبلیغی جدوجہد میں حصہ لینا. مسلمان جس سطح میں تبلیغ کے قابل ہے، اس سطح میں اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے. اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو سب سے کامن چیز کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین اور اللہ کی عبادت نماز کی طرف ان کو متوجہ کرنا ہے. ان کا اصلی کام، ان کی سب سے بڑی ہمدردی یہی ہے، ان کے ساتھ سلوک یہی ہے، ان کے ساتھ بہتری یہی ہے کہ پوری دنیا کے جو لوگ دیندار ہیں، جو 10% مسلمان دیندار ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ 90% بے دین مسلمانوں کے اندر محنت کر کے ان کو دین کی طرف کھینچے، ان کے اندر دین کی فکر پیدا کرے، ان کو دین کے اندر رجوع لائے. جب دین کی طرف وہ متوجہ ہوں گے تو پھر اللہ پاک کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی، اور یہ قرآن کے انوارات و برکات اور رحمتیں جو اس دنیا کے ساتھ میں بھی اللہ نے جوڑے ہوئے ہیں وہ سامنے آئیں گے، وہ ظاہر ہو جائیں گے. آخرت کی جو سعادتیں ہیں وہ تو سبھی کو پتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا ہے. قرآن یا ہمارے لیے حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا. جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری اس کے لیے شفیع بنے گا، اس کے لیے حجت بن جائے گا، اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں ہوئی تو اس کے برخلاف وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے اگینسٹ میں کھڑا ہو جائے گا. اور جس کے قرآن پاک اگینسٹ میں کھڑا ہو جائے وہ اپنے کو نہیں بچا سکتا. جیسے جس کے فیور میں قرآن پاک کھڑا ہو جائے اس کو اس کا بچنا ضروری ہے. اللہ پاک شافع بنائے ہیں اس کو، مشفع بھی بنائے ہیں، اللہ نے اس کی شفاعت کو قبول فرمایا ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ پاک ایسا اعزاز، ایسا اکرام، ایسی عزت افزائی، ایسا نوبل پرائز ان مرحمت فرمانے والے ہیں حافظ کے والدین کو کہ انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا. اور بچے کو کیا معلوم تھا کہاں بیٹھنا ہے، وہ تو اس کو تو جہاں لے جا کے بٹھا دیا بیٹھ گیا، کسی یہودی کے ہاتھ میں بٹھا دیں گے دے دیں گے تو وہاں بیٹھ جائے گا، عیسائی کے ہاتھ میں بٹھا دیں گے تو وہاں بیٹھ جائے گا، مشنری کے ہاتھ میں بٹھا دیں گے تو وہاں بیٹھ جائے گا، کافروں کے ہاتھ میں بٹھائیں گے تو وہاں بیٹھ جائے گا، دہریے کے پاس بٹھائیں گے تو وہاں بیٹھ جائے گا، حافظ قرآن کے پاس بٹھائیں گے تو وہاں بیٹھ جائے گا. اس نے یہ ڈیسیشن لیا کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بھی وجوہات ہیں اس کی، ایک وجہ یہ بھی ہے حق تعالیٰ شانہ نے یہ انعام مرحمت فرمایا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اس بچے کا پڑھنا اللہ پاک قبول فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے، اور زندگی بھر اس کو قرآن پاک سناتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، اور پھر اس قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تبلیغ اور قرآن پاک کا عمل، یہ سب چیزیں اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اس کو بھی نصیب فرمائے. بس اپنے ان مختصر سی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے قرآن پاک کا سیکھنا، سکھانا، تعلیم اور تعلم اور قرآن پاک کی تبلیغ اور عمل سب آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.